والتقاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته في آناء الليل والنهار فأكشوه وتغنوه وتدبروا فيه لعلكم تفلحون رواه الإمام البيهقي عن عبادة مليكي رضي الله تعالى عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم عالج وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين معزز حاضرین اگرچہ میرا پہلے یہ خیال تھا کہ میں آج عظمت قرآن کے موضوع پر گفتگو کروں لیکن میں نے ابھی چند منٹ پہلے یہ سوچا کہ یہ مضمون خالص علمی نوعیت کا ہے جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ عملی پہلو ہمارے سامنے آئے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور عمل میں ترقی نہ ہو تو یہ بجائے مفید ہونے کے الٹا نقصان دے ویسے بھی ہمارے دین کا مزاج یہ ہے اور یہ مزاج بہت زیادہ نمایاں تھا صحابہ کرام میں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کہ وہ زیادہ علمی نکات کی طرف نہیں جاتے تھے بلکہ عملی پہلوؤں پر زیادہ توجہ سب کرتے تھے چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمیں اس سے روکا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالی کی ذات و صفات کے بارے میں بحث کریں بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر زیادہ غور کیا کرو اللہ کی ذات پر غور کرو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے اللہ کے اسماء و صفات پر بھی اجمالی ایمان زیادہ مفید ہے اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے جہاں اس چکر میں پڑے گمراہ ہو جاؤ گے اللہ زندہ ہے اس کی زندگی کیسی ہے جہاں اس کو معین کرنے کی کوشش کرو گے گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے ہاں اللہ کی نعمتوں پر غور کرو اور اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح روش یہ نہیں ہے کہ آپ کی عظمت کو زیادہ بیان کیا جاتا رہے آپ کی حقیقی عظمت تو وہ ہے کہ جو ہمارے وہم و خیال سے بھی بالا تر ہے ہم تو جب بیان کریں گے تو کہیں نہ کہیں توہین کے مرتکب ہو جائیں گے اس لیے کہ کسی کی اصل عظمت بلند تر ہو آپ اس سے کم تر بیان کر رہے ہو تو یہ توہین ہے اور ظاہر ہے کہ حضور کی جو اصل عظمت ہے وہ ہمارے وہم و خیال سے ماورا ہے اس میں تو محنت کریں گے تو الٹا لینے کے دینے پڑیں گے اصل بات کیا ہے کہ یہ سوچو کہ حضور سے تمہاری نسبت درست ہے، تمہارا تعلق صحیح ہے، حضور کے دامن سے صحیح وابستہ ہو کہ نہیں، حضور کے حقوق ہم پر کیا ہیں۔ چنانچہ مجھے یاد آیا جبکہ میں ابھی سوچ رہا تھا چند منٹ پہلے کہ آپ اسی مسجد میں لگ بھگ 10 سال قبل میں نے ایک تقریر کی تھی کہ مسلمانوں کا کیا تعلق ہونا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ وہ تقریر بعد میں ہمارے ایک بزرگ ساتھی نے ٹیپ سے اتار کر چھاپ بھی دی اور الحمدللہ کے ہزارہ کی تعداد میں لوگوں تک پہنچی، تو جس سے لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ حضور کے بارے میں اصلا جس پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے وہ تو یہ ہے کہ ہماری نسبت درست ہو، ہمارا تعلق ہے۔ یہی معاملہ قرآن مجید کا ہے، قرآن مجید کی عظمت کا بیان کیا جاتا رہے، یقیناً یہ مضمون بہت اہم ہے۔ خود قرآن مجید میں قرآن کی عظمت کا بیان بڑے مختلف پیرایوں میں آیا، کہیں تمثیل کے پیرائے میں فرمایا کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ قرآن کی عظمت کا بھی صحیح ادراک تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، کوئی تصور کر سکتے ہو تو اس سے کرو کہ اس کی عظمت یہ ہے۔ اور بھی بہت سے مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک کی مدح فرمائی، تعریف فرمائی، جیسے سورہ یونس نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى و رحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، اے لوگوں تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور تمہارے سینوں میں جو روک ہے ان کی دوا آ گئی ہے، شفا آ گئی ہے، ہدایت آ گئی ہے، رحمت آ گئی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اہل ایمان کے حق میں۔ اور اے نبی کہیے یہ اللہ کے فضل کا مظہر ہے، یہ فضل اللہ کی رحمت ہی، جو اس کی رحمت کا مظہر عتم ہے جو تمہیں عطا ہوا ہے۔ فب زالے کا فل یفرحو، خوشی منانا ہے تو اس کی مناؤ، اتراؤنا ہے تو اس پر اتراؤ کہ اللہ نے تمہیں قرآن جیسی دولت عطا فرمائی۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو چیزیں یہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی ہے یہ قرآن۔ اور بھی بہت سے مواقع ہیں، اب اگر میں ان تمام کا اس پر ذکر کروں گا تو پھر ایک گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا۔ میں نے صرف تمہیداً عرض کیا کہ میں اس وقت عظمت قرآن پر بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی جس میں کہ رمضان کا ذکر ہے، روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، اس کا اختتام جس پر ہوا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک جس میں ہم اس وقت ہیں، جس میں کہ آج ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے چھٹا روزہ ہے، جس میں کہ بہت سے مسلمانوں نے اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے 6 پارے 7 پارے تراویح میں سن لیے، اس ماہ مبارک کا تعارف اللہ نے کرایا ہے اپنے اسلام پاک میں۔ یہ ماہ مبارک وہ ہے رمضان کا جس میں قرآن نازل فرمایا گیا، اور تم کچھ جانتے ہو قرآن کیا ہے، کیا بنا کر بھیجا گیا؟ ہدل للناس، لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی، وبینات من الہدا، ہدایت میں ایک پیچ میں نہیں، پہیلیوں کے انداز میں نہیں، ثقیل فلسفیانہ اصطلاحات میں نہیں کہ جنہیں بڑے منطقی ہی سمجھ سکے، بینات روشن، آفتاب آبد دلیل آفتاب، سادہ ترین زبان میں جو انتہائی سہل ہے سمجھنے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ ہدایت نازل فرمائی۔ الفرقان، اور یہ الفرقان ہے حق و باطل میں جدائی کر دینے والا، صحیح کو غلط سے ممیز کر دینے والا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب اس قرآن کا جو حق ہے یہ بھی جان لیجئے، یہ روزہ جو آپ رکھ رہے ہیں یہ قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ وہ ہے قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، یہ گویا کہ قرآن کی تعظیم ہے، یہ قرآن کا حق ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں روزہ رکھ کر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بیان کر چکا ہوں، شعبان کی آخری شب کو میری اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو حکم للناس بھی کہتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرماتا ہے کہ ہدن للمتقین، یہ تو ہدایت ہے خدا ترس لوگوں کے لیے جن میں تقویٰ ہو، ان کے لیے جن میں تقویٰ ہی نہیں، خدا کا خوف ہی نہیں، وہ اس سے کیا استفادہ کریں گے؟ ابو جہل استفادہ نہیں کر سکا، ابو لہب استفادہ نہیں کر سکا، ولید بن مغیرہ استفادہ نہیں کر سکا، ان کی اپنی زبان میں نازل ہو رہا ہے، اس شخصی پر نازل ہو رہا ہے جس کی بے پاک صورت و کردار ان کے نگاہوں کے سامنے ہے، جس کو خود وہ السابق الامین کہہ چکے، لیکن یہ کہ پھر بھی محروم کے محروم رہے۔ حسن بن بصرہ، بلال الحبش اور صہیب الروم، جو خاک مکہ ابو جہل کے ملاجبی، ملاجبی یہی ہے جس میں خود میلان نہیں ہے، خود رجحان نہیں ہے، اس کے لیے بیکار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ صرف تقویٰ والوں کو پیدا کر سکیں گے۔ اب دیکھیے اس کو بالکل الجبرا کی اکویشن کی طرح، فارمولے کی طرح ذہن میں رکھیے، قرآن ہدایت سب کے لیے، اس سے استفادے کی شرط تقویٰ، تقویٰ کے لیے روزہ اس ماہ مبارک میں جس میں کہ قرآن نازل فرمایا گیا، اور دن میں روزہ رکھ کر رات کو کھڑے ہو جاؤ کہ تقویٰ کی کوئی رمق اگر حاصل ہوئی ہے تو اس پونجی کو روز کھڑے ہو جاؤ تو اس پر بارش برسے، گویا کہ زمین تیار کر لی گئی ہو پھر بارش برسے تو اس بارش کا فائدہ ہے، اگر ہل نہیں چلایا، بیج نہیں ڈالا تو بارش آئی اور گئی، اس زمین کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم نے اس روزے کے ذریعے سے اپنے دل کی زمین کو کچھ تیار کیا ہے، تقویٰ کی کچھ اس کے اندر رمق پیدا کی ہے، اب کھڑے ہو تاکہ ترسو ہو، اب باران رحمت ہو، کلام الہی کا نزول ہو، بقول اقبال تیرے ضمیر پہ جب تک رہو نزول کتاب، گرہ کچا ہے نہ راضی نہ صاحب کتاب، یہ دل میں اترتا ہے قرآن تو در حقیقت یہ جذب ہوتا ہے جس میں تقویٰ کا حل چل چکا ہو، پھر اس میں فصل آئے گی، بہار آئے گی۔ اس کے بعد فرمایا کچھ رعایتیں دے کر، بیمار ہو تو تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لو، مسافر ہو تو تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لو، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا، لیکن تعداد پوری کرنی ہوگی۔ ولے تکمل العزت ولے تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور جو ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کر سکو۔ اب میں در حقیقت اس وقت گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ لعلکم تشکرون کے حوالے سے، شکر کیا ہے؟ اگرچہ یہ لفظ ہم بولتے ہیں اردو زبان میں مستعمل ہے، اور شکر اور شکریہ یہ تو ہماری زبان پر آتا ہے، مہذب انسان اس کو ہر روز سینکڑوں مرتبہ جو ہے اس کی زبان سے، کسی نے پانی پلایا شکریہ، کسی نے آپ جا رہے ہیں آپ کی جوتی سیدھی کر دی شکریہ، کسی نے کوئی اور کسی طرح کا معاملہ کیا شکریہ۔ تو تہذیبی زندگی میں تو یہ شکریہ جو ہے یہ بہت ہے، لیکن حقیقت سمجھیے شکریہ کسے کہتے ہیں، شکر کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا مفردات القرآن کے موضوع پر ایک بڑی عظیم تصنیف ہے امام راغب اصفہانی کی، قرآن فہمی میں وہ کتاب بہت مفید اور ممت تھی، انہوں نے قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں ان کی جو روٹ ہے، جو مادہ ہے، اس کا جو اصل مفہوم ہے اس پر بحث کی، شکر پر بحث ان کی بڑی ہی پیاری ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ شکر کے تین درجے ہیں، شکر بالقلب، پہلے تو کسی کے احسان کا احساس اور شعور تو ہو، اور صحیح قدر و قیمت کا اندازہ تو ہو، کسی نے آپ کے ہاتھ پر ہیرا رکھا اور آپ نے کانچ کا ٹکڑا سمجھا، آپ کیا شکر ادا کریں گے؟ آپ کو اس نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں، لہذا نعمت کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے بقدر معرفت نعمت، جس قدر آپ کو اس نعمت کی قدر و قیمت کا ادراک ہوگا اس کا ہی شکریہ ادا کرے گا۔ لہذا پہلا جو مرحلہ ہے شکر کا وہ شکر بالقلب، دوسرا مرحلہ شکر باللسان ہے، اب دل میں سے جذبات ابھرے ہیں زبان پر آئیں گے کہ اب آپ شکریہ ادا کریں گے، اور تیسرا مرحلہ ہے شکر بالجوارح، اپنے پورے وجود سے شکر کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یوں سمجھیے کہ یہ ہے کہ اس نعمت کا حق ادا کیا جائے، اگر نعمت کا حق ادا نہیں کیا تو بھی ناشکری ہے۔ میں سادہ ترین مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی بچے کو اس کے والد کوئی بہت عمدہ اعلیٰ کتاب لے کر آتے ہیں اور دیتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں، وہ بچہ مہذب ہے، کلچرڈ ہے، وہ فوراً تھینکس لیڈی تو کہہ دیتا ہے، ابا جان شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یہ کتاب لا کر دی، لیکن پھر اسے جو الماری میں رکھتا ہے تو کھولتا نہیں، تو بتائیے کیا اس نے شکر کیا؟ حقیقت میں ناشکری کی، ناقدری کی، کفران نعمت کیا۔ باپ نے کتاب لا کر دی تھی کہ بچہ پڑھے، اس کے فہم میں اضافہ ہو، اس کی معلومات میں اضافہ ہو، اس کے علم کے اندر وسعت ہو، لیکن یہی نہیں کیا تو زبان سے تو شکریہ ادا کر دیا، حقیقت میں اپنے وجود سے شکریہ ادا نہیں کیا. گویا کہ نعمت کا حق ادا کرنا یہ ہے آخری درجے کا شکر. اب اس کے حوالے سے سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی، اور بڑی پیاری اس میں مناسبت ہو گئی مثال میں، جیسے باپ نے کتاب لا کر دی بچے کو، ایسے ہی ہمارے آسمانی باپ نے، یہ انجیل میں لفظ آتا ہے اور اس اعتبار سے کوئی برا نہیں ہے کہ ہمارا باپ سب کا باپ، جیسے باپ پرورش کرتا ہے وہ ہمارا رب ہے، پوری جہانوں کی پرورش کر رہا پالنہار ہے، تو اس ہمارے پروردگار نے وہ ہمیں کتاب دی کس لیے؟ کہ اس سے ہدایت اخذ کرے، اسے اپنا امام بنائے، اسے اپنا رہنما بنائے، اس سے اپنے قلوب کو منور کرے، اس سے اپنے سینوں کو آباد کرے، اس سے اپنے اذہان کو منور کرے، اس کی ہدایت سے استفادہ کرے، اس لیے کیا ہے. لیکن اگر آپ نے بند کر کے رکھ چھوڑا اور صرف یہ کہ چوم لیا اسے، یا گر گیا تو اس کے برابر آپ نے گندم جو ہے وہ تول کر خطہ کر دی، یا بچی کو جہیز میں دے دیا، بہت اعلیٰ 1000 روپے کا نسخہ وہ لا کر بچی کو دے دیا، یا یہ کہ وہ بہو گھر میں داخل ہو رہی ہے تو قرآن کا سایہ کر لیا، تو کیا یہ حقوق ہے؟ کیا قرآن اس لیے دیا گیا تھا؟ یہی وجہ ہے میں نے 1968 میں لاہور میں مسجد خضرہ، جس میں کہ میری یہ قرآنی دعوت کا آغاز ہوا، اس میں پہلے 2 جمعوں میں تقریریں کی تھی اسی موضوع پر، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. اور مجھے بعد میں معلوم ہوا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس مسجد کو اللہ نے کیسے اس کام کے لیے قبول فرمایا، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے، جنہوں نے عرض لاہور میں 40 برس تک درس قرآن دیا. اس اللہ کے بندے نے 40 برس تک قرآن مجید کے نور کو عام کیا شہر لاہور میں، ان کے ہاتھوں سنگ بنیاد اس مسجد کا رکھا گیا. اب آپ دیکھیے کس قدر ان چیزوں میں مناسبت ہوتی ہے. ظاہر بھی ان لوگوں کی نگاہوں میں ان کی قدر نہیں ہے، لیکن جن کی نگاہ حقائق پر ہے، باطن پر ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان چیزوں کی اہمیت ہے. اس اللہ کے بندے کے ہاتھوں جس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اس میں جب میں نے تقریر شروع کی تو اسی موضوع پر کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس زمانے میں صدر ایوب شاہ کا دور حکومت تھا، اور آپ کو یاد ہوگا ہر قسم کے جشن منائے جاتے تھے، جشن مہران اور جشن خیبر اور جشن فلاں، ناچ گانے، ثقافت کے نام پر بے حیائی اور دین کی اقدار کا استہزاء. لیکن انہوں نے اس وقت کچھ مذہبی مزاج لوگوں کی کو ایک رشوت بھی دی تھی، ایک جشن نزول قرآن بھی بنا لو بھائی، چلو ہمارے لیے یہ ناچ گانے چھوڑو، تم کوئی قرآن کی محفلیں کر لو، کوئی 40 من کا قرآن لکھوا لو، کچھ سونے کے تاروں سے قرآن تیار کروا لو، تاکہ مذہبی لوگ بھی سمجھے کہ ہمیں بھی کچھ دیا گیا. اس وقت میں نے کہا تھا کہ کیا قرآن کے حقوق یہ؟ کیا سونے کے تاروں سے قرآن صحابہ نے لکھا تھا؟ صحابہ نے اسے اپنے دلوں کے اندر جذب کیا تھا، اپنی سیرتوں کا جز بنایا تھا، صحابہ اس راستے پر چلے تھے، ان کے پاس تو کوئی ایسا بھی نہیں تھا جس کے پاس پورا قرآن موجود ہو. کہاں تھے یہ طباعتیں، اور کہاں تھی یہ کمپنیاں، اور کہاں تھے یہ آرٹ پیپر؟ کاغذ ہی نہیں تھا، آرٹ پیپر کا کیا سوال، اور یہ خوشنما جلدیں، لیکن قرآن ان کے دلوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، قرآن ان کی شخصیتوں کا جز بن چکا تھا، قرآن ان کے وجود میں سرایت کر چکا تھا. یہ تھا اس کا حق جو انہوں نے ادا کیا. اکثر کے بعد کسی کے پاس چند صورتیں ہیں ہڈی پر لکھی ہوئی، اونٹ کے شانے کی جو ہڈی ہے یہ سکیپولا، وہ چونکہ کافی ایک جو ہے ایک ہموار ایک ہڈی ہوتی ہے، اس پر لکھتے تھے، یا کہیں جھلیوں پر لکھتے تھے، چاہ کہیں کسی کو کاغذ میں اثر آ گیا اس پر لکھا ہوا ہے. لیکن یہ کہ اس قرآن نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اس قرآن نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، اس قرآن نے وہ عظیم انقلاب برپا کیا جس کی آج بھی ہم یاد تازہ کرتے ہیں تو آدمی دنگ رہ جاتا کہ 20 برس کے اندر اتنا بڑا انقلاب، اور یہ 40 من وزنی قرآن رکھا ہوا ہے، سونے کے تاروں سے آپ نے اس کو لکھ دیا. لیکن یہ کہ کیا یہ ہے اصل میں قرآن کا مطلب؟ تو جان لیجئے، میں اختصار کے ساتھ اس وقت کروں گا، وقت بہت کم ہے، کہ 5 حقوق ہیں قرآن مجید کے ہر مسلمان کے دل میں، اگرچہ بقدر استطاعت ہوگا، بقدر استعداد ہوگا، بقدر صلاحیت ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی ذمہ دار ٹھہراتا ہے ہر انسان کو اس کی وسعت کے مطابق. اگرچہ یہ ضرور سامنے رکھیے کہ ہمارا یہ طرز عمل غلط ہے کہ ہم دنیا میں تو بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور دین کے لیے ہم کہتے ہیں صاحب ہمارے اندر صلاحیت نہیں. بھائی صلاحیت نہیں ہے تو دنیا میں کیسے ظاہر ہو رہی ہے؟ تمہارے کاروبار چمک رہے ہیں، تم پروفیشن میں شائن کر رہے ہو، تم نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، ایک نہیں دو تین پی ایچ ڈی کر لی ہے، لیکن خدا کے بندے یہ توفیق نہ ہوئی کہ عربی سیکھتے اور قرآن پڑھتے. یہ عذر جو ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. ہاں واقعتاً کسی میں استعداد نہ ہو، جو بیچارہ ان پڑھ رہ گیا ہے اس سے اسی کے حساب سے معاوضہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ صلاحیت ہو لیکن آپ نے ڈائیورٹ کر دیا، اس کا رخ اور طرف کر دیا، تو اس کی ذمہ داری تو آپ پر ہے. تاہم اصولاً یہی کہا جائے گا کہ ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد قرآن مجید کے پانچ حقوق ہیں. یہ قرآن و سنت سے محفوظ ہے اور کسی عنوان سے میرا کتاب کا موجود ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ اسے مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے. میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا دو دو منٹ چار چار منٹ میں ایک ایک چیز کی. دوسرے یہ کہ اسے پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. تیسرے یہ کہ اسے سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. چوتھے یہ کہ اس پر عمل کرو جیسے کہ اس پر عمل کا حق ہے. اور پانچویں یہ کہ اسے پہنچاؤ دوسروں تک، اس لیے کہ یہ تمہارا فرض منصبی ہے بحیثیت امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پانچ حقوق ہیں، گن لیجیے سادہ انداز میں. اس کو مانا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. اب دیکھیے ان میں سے ہر ایک کے ذمن میں اصطلاحات ہیں. ماننے کی اصطلاح کیا ہے؟ ایمان. پھر ہر ایک کے ذمن میں درجات ہیں ماننے کے، یعنی ایمان کے بہت سے درجے ہیں، بے شمار درجے ہیں. کہاں ابو بکر کا ایمان، کہاں ہم میں سے کسی کا ایمان، کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، سب ایمان ہی ہے نا، لیکن درجے بے شمار ہیں. البتہ دو درجے اس کے جو ہے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. ایک ماننا ہے قانونی درجے میں کہ ہم نے مان لیا، اقرار باللسان، زبان سے مان لیا یہ اللہ کی کتاب ہے. ایک ماننا ہے دل کی گہرائی سے، دل میں یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ماننا مطلوب ہے. اصل میں پہلا ماننا تو ہمیں حاصل ہو گیا، ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، لہذا ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. لیکن اس ماننے سے اس کی طرف ہماری نہ التفات ہے، نہ توجہ ہے، نہ اس کو ہم پڑھتے ہیں، بس ایک کتاب مقدس ہے مان لیا. لیکن جب آپ یہ مانیں گے واقعی دل کی گہرائی سے کہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر اب آپ کے دل میں قدر پیدا ہوگی، پھر اس کی عظمت پیدا ہوگی، پھر اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا، پھر اس کی اہمیت کا شعور ہوگا. اور یہ ہوگا تو اگلا قدم اٹھ سکے گا، اور یہ نہیں ہوگا تو اگلا قدم نہیں اٹھ سکتا. کاہے تو آپ پڑھنے پر وقت لگائیں گے، کاہے سمجھنے پر اپنی صلاحیتیں کھپائیں گے، کاہے تو آپ اس پر عمل کا تھکیڑ مول لیں گے، کاہے کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری سنبھالیں گے. اگر آپ کو اس کے کلام اللہ ہونے کا یقین نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے اقبال کا شعر کہ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پختون. اب یہاں ایک عملی سوال بھی آتا ہے کہ وہ یقین کیسے پیدا ہو، لیکن میں ہر چیز کے ضمن میں اس کی تفاصیل میں جا نہیں سکتا. میں نے اپنے اس کتاب کے میں اس کا جواب دیا ہے، اور جن حضرات کو دلچسپی ہے انہیں مشورہ دوں گا، اس کا مطالعہ کریں. اب آئیے دوسرا حق، اس کو مانے جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اور پھر پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں واقعتاً وہ تو پھر اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اس کا کیا مفہوم ہے؟ حق ہے تلاوت کا. سب سے پہلے یہ کہ اس کے جو حروف ہیں اس کے مخارج صحیح ادا ہو رہے ہیں، اس کا نام تجوید ہے. جو ہماری تعلیم کا نقطۂ آغاز ہوتا تھا، ہر مسلمان بچہ نورانی قاعدہ یا یسرنا القرآن، سب سے پہلے یہ پڑھتا ہے قرآن کے حروف کی شناخت اور اس کے مخارج کا صحیح علم. پھر یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت میں رموز و اوقاف کا علم، ان سب کو سمجھ کر ادا کرنا، یہ تو پہلا حق ہے، ابتدائی حق ہے. پھر یہ کہ اس کا جتنے سے زیادہ حصہ یاد کیا جا سکے یاد کیا جائے. حفظ قرآن ہمارے ہاں خیر اس کا چرچا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ بچپن میں حفظ کرا دیتے ہیں، اور بہت سے اچھے بنے کھالے کھاتے پیتے گھرانوں کے ہاں بھی ابھی تک یہ روایت چلی آ رہی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. ہندوستان کے بعض شہروں میں، بعض جو علاقے ہیں ان میں تو یہ ایک روایت تھی، پانی پت ہو، ٹونک ہو، اس قسم کے علاقوں کی خصوصی روایت ہے. جیسے کہ انڈونیشیا میں ابھی ماضی قریب تک یہ معاملہ رہا ہے. ایک روایت یہ ہے کہ شادی کے بعد وہ نو بیاہتا جوڑا جو ہے شوہر اور بیوی فوراً حج کے لیے جائیں گے. یہ بہترین وقت ہے حج کا, جوانی ہے ابھی, یہ کہ کوئی بچہ بھی نہیں ہے کہ جو طرح سے مشکل پیدا کر دے یا چھوئی نہ رہے. تو شادی کے بعد پہلا کام یہ کرے کہ وہ جا کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے تو حج کا فریضہ ادا کرے. بہرحال اسی طرح بعض علاقوں میں یہ روایت رہی کہ اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا تھا جس میں کوئی بھی حافظ موجود نہ ہو. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ وہ باتیں تو نہیں رہی, پھر بھی حفظ قرآن کا چرچا ہے, لیکن میں دوسرے حفظ کی بات کر رہا ہوں. ہر مسلمان یہ سمجھے کہ میرا اصل سرمایہ وہ قرآن ہے جو میرے سینے میں ہے. کتنا ہے میرے پاس؟ دو پارے ہیں, چار پارے ہیں, چھ پارے ہیں. ان کی حفاظت کرتا رہے اور مزید کا اضافہ کرتا رہے. یہ حفظ قرآن جو ہے جس سے کوئی مسلمان محروم نہ رہے. یہ نہیں ہمارے ہاں تو اچھے اچھے ائمہ جو ہے ان کا حال یہ ہے اکثر و بیشتر مساجد میں, کہ سوائے چند مقامات کے مزید یاد نہیں ہے, وہی ہیں جو حفظ کر نمازوں میں پڑھتے ہیں. الا ماشاءاللہ صاحب ذوق لوگ بھی ہیں, لیکن یہ کہ بہت درجے اس اعتبار سے محرومی ہو چکی ہے کہ عام لوگوں میں قرآن کو یاد کرنے کا ذوق نہیں. پھر تلاوت قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اچھی سے اچھی آواز میں خوش الحانی سے پڑھا جائے. حضور نے فرمایا زین القرآن اب اصواتکم, اس قرآن کو مزین کیا کرو اپنی آوازوں سے, جسے اچھی آواز بھی ہو اس قرآن کو وہ اچھی سے اچھی آواز سے پڑھو. پھر اس سے آداب ہے, اس کے لیے دو زانو بیٹھیے, قبلہ رخ بیٹھیے, اس کا ادب کیجیے, باوضو اس کو چھوئیے, یہ بھی اس سے آداب ہے. ان آداب کے ضمن میں البتہ یہ جان لیجیے کہ جب تلاوت حصول ثواب کی نیت سے یا تذکر کی نیت سے کی جا رہی ہو تو ان آداب میں کسی میں کمی بیشی نہیں ہوگی. البتہ تعلیم و تعلم کے لیے, درس و تدریس کے لیے, مثال کے طور پر جو بچے حفظ کر رہے ہوں ان کو علماء نے اس پابندی سے مستثنی کیا ہے. سب جو یاد کر رہے ہیں پورا دن ان کا اسی میں گزرتا ہے, اگر ان پر یہ پابندی عائد کر دی جائے گی تو دن کتنی ہوگی اور گویا کہ ایک رکاوٹ بن جائے گی. لیکن یہ کہ جب تلاوت کے لیے آپ اور حصول ثواب اور حصول نصیحت کے لیے جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو جملہ آداب کو ملحوظ رکھنا اور اس کے تمام ادب کا اور احترام کا لحاظ رکھنا لازمی ہے. تو یہ تلاوت کا, پھر یہ کہ تلاوت کا معمول ہونا چاہیے, روزانہ اللہ تعالیٰ توفیق سے تلاوت کریں. صحابہ کرام 7 دن میں 1 منزل روزانہ قرآن پڑھ کر ختم کیا کرتے تھے. جب کچھ عرصہ ہمارا گزر گیا اور ہمارے جوش میں اور ذوق میں کمی آ گئی تو پھر یہ 30 پاروں کی شکل میں 30 حصے بنائے گئے کہ چلیے ایک پارا روزانہ پڑھ کر. یہ تو ماضی قریب تک معمول تھا. ہمارے اپنے بچپن تک مجھے یہ یاد ہے کہ مسلمان کوشش کرتے تھے کہ ایک پارا روزانہ پڑھے, لیکن چلیے اور مصروفیت آپ کی ہو گئی ہے, آپ روبا پڑھیے, نصف پڑھیے, ایک رکوع پڑھیے, لیکن معمول بنائیے کوئی دن جو ہے محروم نہ ہو اس سے. یہ تمام چیزیں جو ہے یتلو نہو حق کا تلاوت ہی میں شامل. اب آئیے تیسری بات, اس کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کہا. اس سمجھنے کے بھی 2 درجے خاص طور پر قرآن سے معلوم ہوتے ہیں. ایک سمجھنا ہے نصیحت اخذ کرنے کے لیے, اس کو کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں تذکر بالقرآن, قرآن سے ہدایت کو لینا. اور ایک درجہ ہے قرآن کا تدبر قرآن, قرآن پر غور کرنا. غور کسے کہتے ہیں؟ غار کہتے ہیں جو زمین میں گہری کوئی جگہ ہو, یعنی قرآن کی گہرائی میں اترنا. اسی کو کہتے ہیں, علامہ اقبال نے اس طرح تعبیر کیا کہ قرآن میں ہو غوطہ‌زن اے مرد مسلمان. یہ سمندر ہے, لا پیدا کنار سمندر, اس کی گہرائی اتھا ہے, اس میں غوطے لگاؤ اس کے معنی میں, معارف میں, حقائق میں. تو ایک ہے تدبر, ایک ہے تذکر. اس تذکر کے لیے قرآن بہت آسان ہے. ایک ہی سورت ہے سورہ قمر قرآن مجید کی, جس میں 4 مرتبہ غالباً یا 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کے انداز میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے ذکر کے لیے, نصیحت کے لیے, یاد دہانی کے لیے, ہدایت اخذ کرنے کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا ہے. تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرے؟ اس کے لیے تو صرف ایک چیز ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اتنی عربی ضرور آپ کو آنی چاہیے کہ قرآن مجید کا ایک مفہوم براہ راست جب آپ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں آتا چلا جائے. اس لیے کہ جب آپ ترجمے کے مدد سے پڑھتے ہیں تو تسلسل ٹوٹ جاتا ہے, قرآن کی تاثیر مل جاتی ہے, علم کو حاصل ہوتا ہے.
ان کو ذہن سے متعلق ہے اور وہ جو تاثر ہے وہ قلب سے متعلق ہوتا ہے. انسان کے جذبات کے اوپر جو اثر پڑتا ہے طریقے سے اس کے جو حصے ہو جاتے ہیں اس سے جو قرآن کے کا جو اثر جذبات پر ہونا چاہیے آپ کی گہرائیوں میں دل کے تاروں کو جو وہ چھیڑے وہ تار نہیں چھیڑتے بلکہ یہ کہ کچھ معلومات جو ہے وہ ضرور ذہن میں بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کے لیے ضروری کیا ہے اتنی عربی سیکھ لینا کہ براہ راست ایک مفہوم جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آتا چلا. آپ رواں پڑھیں کہیں کہیں کوئی ثقیل لفظ آ جائے تو اور بات ہے. اور یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید اسی لیے نہایت سادہ عربی زبان میں یہ عربی مبین ہے روشن عربی عربی ہے شریف عربی ہے. یہ بلکہ کہنا چاہیے جسے ادب میں کہا جاتا ہے سہل ممتنع کہ انتہائی آساد الفاظ میں انتہائی اعلیٰ مضامین ادا کیے جائیں وہ سہل ممتنع ہے قرآن مجید. لہذا جہاں تک تذکر بالقرآن کا تعلق ہے اس میں تو بس اتنی استعداد آدمی حاصل کرنے ضروری نہیں کہ وہ بہت عالم فاضل بن گیا بلکہ یہ کہ وہ اگر عربی زبان کا اتنا علم حاصل کر لے کہ براہ راست قرآن کا ایک مفہوم جب وہ تلاوت کر رہا ہو تو اس کے ذہن میں آتا چلا جائے. یہ تذکر بالقرآن کے لیے ضروری ہے. تاکہ البتہ تدبر قرآن یہ وہ شے ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا اتھا ہے گہرائیاں یہ اللہ کا کلام ہے. حدود نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ اس کے عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے. ولا یسمع من العلماء اور اہل علم اس سے کبھی سیر نہ ہو سکیں گے. اور کرتے رہیں گے ساری ساری عمریں لگا دیں گے. کتنے ہی امام راضی آئیں گے اور کتنے ہی زمخشری آئیں گے کہ جو پوری پوری زندگیاں کھپا کر بھی کتنے ہی مقامات پر آئیں گے کہ گھٹنے ٹیک دیں گے. اعلم من هذا المقام مقام غامض عميق مهيب. یہ الفاظ امام راضی کے کہ ہوشیار کے رہبر دمے تیز از قدم راہ. ہوشیار ہو جاؤ یہ مقام بہت مشکل ہے بہت گہرا ہے بہت غامض ہے بہت پر ہیبت ہے. یہ امام راضی کو کہنا پڑ رہا ہے تو تابع دیگر کے لیے. اس کی ایک مثال میں نے اپنے کتاب کے میں دی ہے کہ آپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے صرف سورہ بقرہ پر 8 سال تک تدبر کیا. اب آپ اندازہ کیجئے عربی انہیں نہیں سیکھنی تھی ان کی مادری زبان ہے سرف و نحو انہیں نہیں سیکھنا اور شان نزول کی روایات کی چھانبین انہیں نہیں کرنی. وہ تو خود اس ماحول سے قرآن نازل ہو رہا ہے حضور سے کتنا قرب رکھتے ہیں لیکن صرف سورہ بقرہ پر تدبر میں 8 سال. اب آپ اندازہ کیجئے 12-13 گنا ہے سورہ بقرہ سے پورا قرآن. تو کسی کی 1.25 برس عمر ہو تو شاید اس طریقے سے وہ قرآن مجید پر تدبر کر سکے. پھر بھی میں عرض کروں گا کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کے آخری معنی تک جان لیے اور میں نے اس کی گہرائی تک رسائی حاصل کر لی. یہ ناممکن. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کھپا دے. اسی کے لیے فرمایا حضور نے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کو کیریئر بنا لو اس کو پوری زندگی اس کے لیے وقف کرو. اس سے اعلیٰ کام کوئی نہیں. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں. یہ روایت ہے بخاری کی صحیح بخاری اور راوی کون ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں قرآن کا علم حاصل کریں اور اسے پھیلائیں. تو یہ 2 درجے ہو گئے قرآن کے سمجھنے کے. اب آئیے مختصر گفتگو کر رہا ہوں. تیسری چیز ہے قرآن پر عمل. ظاہر بات ہے عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں بلکہ وہ علم جو ہے مصیبت بن جائے گا جس کے ساتھ عمل نہ ہو. وہ علم بجائے اس کے کہ کوئی کریڈٹ کا اور کسی درجے میں نفع کا ذریعہ بنے وہ الٹا نقصان کا موجب ہوتا ہے. اس لیے کہ علم کے مطابق عمل ہونا ضروری ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ما من بالقرآن من استحل محارمہ. جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. جھوٹ بول رہا اگر کہتا کہ میرا قرآن پر ایمان ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے خود ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. جو خدا کے اتاری ہوئی کے مطابق شریعت اور قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے پھر اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو وہی تو فاسق ہے, وہی تو کافر ہے, وہی تو مشرک ہے, وہی تو ظالم ہے. سورہ مائدہ آپ سن چکے ہوں گے, اس میں یہ تین مرتبہ یہ آیت آئی تکرار کے ساتھ کہ جو اللہ نے اتارا ہے وہ اس لیے اتارا ہے کہ فیصلے کرو اس کے مطابق, اس لیے قرآن نازل کیا کہ اسے قائم کرو, اس لیے نازل کی کتاب کے اس کے مطابق تمام جھگڑے نمٹاؤ, اس لیے نازل کی کہ جو شریعت ہے اس پر عمل پیرا ہو. اگر یہی نہیں تو کچھ بھی نہیں. پڑھنا چاہے اس لیے ہے, سمجھنا چاہے کے لیے, عمل کے لیے. اگر عمل نہیں تو وہ پڑھنا اور سمجھنا اور تلاوت کرنا بیکار ہو جائے. اسی لیے حضور کی ایک اور حدیث ہے کہ اکثر منافقی امتی قراء ہے, میری امت کے منافقین کی اکثریت قراء پر مشتمل ہوگی. قاری لوگ, عالم لوگ, بلکہ اس زمانے میں جو قاری تھا وہی عالم تھا. یہ ہماری طرح جو ہمارے ہاں تقسیم ہو چکی ہے, عالم اور ہے, قاری اور ہے. قاری تو صرف تجوید جانتا ہو تو قاری ہے, وہ چاہے عربی جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو, لیکن وہاں تو اس کا تصور ہی نہیں تھا. قاری ہی کو عالم کہتے ہیں. آپ نے فرمایا میری امت کے سب سے زیادہ منافق علماء ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ علم ان کے پاس, اور اگر علم کے مطابق عمل نہیں ہے, لما تقولون ما لا تفعلون کی زد میں سب سے پہلے تو وہی آئیں گے. جس بیچارے کا علم تھوڑا ہے اتنا ہی اس نے عمل کر لیا, وہ تو اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے گا. جس کا علم گھیرا اور عمل کچھ نہیں, وہ ہے تو جو لما تقولون ما لا تفعلون کی زد میں آ رہا ہے. اکثر و منافقی امتی قراء. اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اس سے. لہذا جان لیجئے کہ اصل شے جو ہے وہ عمل ہے, لیکن عمل کے بھی دو درجے ہیں. ایک انفرادی عمل ہے. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو, یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ تو انگریز کے دور میں بھی آپ پڑھتے رہے اور پڑھ سکتے تھے. اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو, آپ رکھ سکتے ہیں, آج بھی رکھ سکتے ہیں. امریکہ میں ہو تو رکھ سکتے ہیں, ہندوستان میں ہو تو رکھ سکتے ہیں, خالص کٹر کافروں میں ہو تب بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں, یہ تو آپ کا ذاتی دین ہے. ایک انفرادی عمل ہے. اس انفرادی عمل پر ہر شخص ہر آن مکلف ہے. اگر نہیں کر رہا تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا صاحب ہمارا ماحول ٹھیک نہیں تھا, ہمارے ہاں نظام اسلام کا قائم نہیں تھا. نظام قائم نہیں تھا, نماز تو پڑھ سکتے تھے, مسجد نہیں تھی, گھر میں پڑھ سکتے تھے. مسلمان معاشرہ نہیں تھا, روزہ تو تمہیں رکھنا تھا, دوسروں کو تو تمہاری جگہ نہیں رکھنا تھا. حلال اور حرام کے کھانے پینے کی چیزیں, یہ تو تمہارا ذاتی فعل ہے. تم کھاتے ہو یا نہیں کھاتے, پیتے ہو کہ نہیں پیتے, داڑھی رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے, یہ کس نے آرڈیننس ثابت کیا ہوا کہ داڑھی نہ رکھو؟ نہیں رکھ رہے تو اپنے فیصلے سے نہیں رکھ رہے, اس کی جواب دہی تمہیں کرنی پڑے گی. یا تم نے اسے حضور کی سنت نہیں سمجھا اور بہت بڑے دھوکے میں رہے, اور یا تم نے یہ سمجھا کہ سنت پر عمل ضروری نہیں ہے, یہ بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑی ضلالت ہے. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ انکار سنت کا فتنہ ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو انفرادی عمل ہے, اس کی جواب دہی ہر ایک کو کرنی. تو دین کا یہ حصہ جو ہے اس میں تو کوئی رعایت کا سوال ہی نہیں, اسی میں ایک درجہ آگے آ جائے گا. اگر اللہ نے پردے کا حکم دیا, اگر اللہ نے ستر اور حجاب کے احکام نازل کیے, تو یہ بھی کوئی آرڈیننس آپ پر نافذ نہیں ہوا, مصطفیٰ کمال پاشا نے کر دیا تھا. ترکی میں آج بھی ہو رہا ہے, ان لڑکیوں کو یونیورسٹیوں سے نکالا جا رہا ہے جو چہروں پر نقاب ڈال کر آ جاتی ہے. لیکن یہ کہ یہاں تو نہیں ہے, پھر اگر آپ نہیں کر رہے پردہ تو ذمہ داری آپ پر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں بات کو صاف کیوں ہوں. اس لیے کہ کسی نے لازم نہیں کیا کہ آپ برقعے اتار دیں. یہ تو لعنت ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کی ہے کہ جس کے پاس چار پیسے ہو گئے اس نے برقعہ اتار پھینکا, گویا کہ وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ برقعے کی لعنت صرف غریبی کے لیے. یہ ہم نے اپنے طرز عمل سے ثابت کیا. جس کے پاس دو پیسے ہو گئے کھانے کے لیے, اس نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ پردہ اتار پھینکا ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کہ ہم اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں, لیکن ہم دنیا کے مہاجر تھے, دین کے مہاجر نہیں تھے. اگر دین کے لیے ہجرت کی ہوتی تو یہ نقشے نظر نہ آتے. کہ وہ گھرانے کے جن کی عورتوں کی, وہ جو حفیظ نے کہا ہے کہ چشمے فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک, جن کے لیے کہ ٹانگوں میں بیٹھتی تھی برقعے سمیت تو پھر اس کے پیچھے بھی چادر پہنا کرتی تھی, وہی ہے خواتین جن کی پوتیاں اور نواسیاں آج آپ کی سڑکوں پر نیل بڑیا لباس سے گھوم رہی ہیں, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے, لعنت فرمائی ہے کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہے. کاسیات آریات، یا لباس اڑیاں ہے، یا لباس تنگ ہے، یا لباس باریک ہے، یا وہ آگا بھی کھلے ہوئے جن کا ڈھکنا ضروری ہے، تو یہ تو ننگی ہے، ننگی عورتیں آج گھوم رہی ہیں مسلمان کہلانے والی. بہرحال یہ بھی انفرادی عمل ہے، اس کے اندر بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہمارے اوپر کوئی مجبوری تھی، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن اس سے آگے ایک دائرہ ہے، وہ دائرہ یہ ہے کہ قرآن کے بعض احکام وہ ہیں جو جب تک کہ نظام نہ بدلے عمل نہیں ہو سکتا. چور کا ہاتھ کاٹو یہ آپ نہیں کاٹ سکتے، انفرادی طور پر آپ کو اجازت نہیں ہے جب تک کہ حکومت کی سطح پر فیصلہ نہ ہو. اسی طریقے سے سود کی حرمت ہر شخص کیسے کرے گا، لیکن یہ کہ ہاں آپ بچ سکتے ہیں جس حد تک بھی بچ سکے. اگرچہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سود سے چاہے کوئی بچ جائے سود کے غبار سے نہیں بچ سکے گا. آج کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سود کے غبار سے بچا ہوا، لیکن یہ تو کر سکتا ہے کہ ساری عمر کرائے کے مکان میں رہے اور سودی قرضہ لے کر مکان نہ بنائے. لیکن کتنے حاجی ہیں اور کتنے مسجدوں کے متولی اور منتظمین ہیں جنہوں نے خود ہی قرضے لے کر مکان بنائے، بلڈنگیں کھڑی کی. بہرحال آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو چیزیں نظام کے بدلنے کے ساتھ ہی جن پر عمل ہو سکتا ہے، اس کے لیے کیا ہوگا کہ نظام کو بدلنے کی کوشش کرو. اگر کوشش کر رہے ہو، تن من دھن لگا رہے ہو، وقت صرف کر رہے ہو، قوت صرف کر رہے ہو، تب تو اللہ کے ہاں بری ہو جاؤ گے کہ اللہ ہم نے جو کچھ ہمارے بس میں تھا کیا. لیکن اگر نہیں کر رہے تو دین پر اس حصے کے عمل پیرا نہ ہونے کے بھی مجرم ہوگی اللہ کے. اور اگر نظام کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ اپنی جگہ ایک مضمون ہوگا، جیسا میں نے عرض کیا کہ ایمان اگر یقین والا نہیں ہے تو کہاں سے آئے، کیسے آئے. ایسے عملی سوال یہ بھی ہوگا نظام کو کیسے بدلا جائے. وہ جن حضرات نے میرے مضامین پڑھے ہیں جو جنگ میں چھپے تھے استحکام پاکستان کے موضوع پر، تو اسی کتاب اسی عنوان کے ساتھ کتاب کی شکل میں شائع ہو چکے ہیں، وہ کتاب یہاں بھی باہر موجود ہے جو حضرات لینا چاہے لے سکتے ہیں. اس کا دوسرا حصہ مجھے لکھنا ہے اسی موضوع پر کہ وہ اسلامی انقلاب کیسے آئے گا، اس کا طریق کیا ہے، وہ طریقہ جو میں نے سیرت محمدی علیہ صاحب صلاحت وسلام سے اخذ کیا ہے، کل کا کل وہیں سے مستمت ہے. وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اس وقت اس کا موقع نہیں ہے. اصولی طور پر جان لیجئے عمل بالقرآن کے ذہن میں، ایک عمل انفرادی ہے اس پر تو اسی دم مکلف ہوں میں بھی آپ بھی، نہیں کر رہے تو کوئی عذر نہیں ہے. ہاں وہ جو اجتماعی نظام سے متعلق دین کے حصے ہیں اس کو اس وقت ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدلے، اور نظام کے بدلنے کا نام انقلاب ہے. اس کے لیے کوشش کرنا، تن من دھن لگانا، یہ گویا کہ قائم مقام ہو جائے گا دین کے اس حصے پر عمل کرنے. ہم عمل نہیں کر پا رہے اس لیے کہ نظام غلط ہے، لہذا ہم نے اپنی انتہائی کوشش کر دی کہ نظام بدل دے. اب آئیے پانچویں اور آخری بات تک، اب اس قرآن کو پھیلانا بھی ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، جس کے ضمن میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اپنی ذمہ داری منتقل کی امت پر. آپ نے پہلے تو سوال کیا الحل کلب تو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، اور جب پورے مجمع نے کہا ان نشد و ان کا قد بلبتا و دیتا و نسحتا، حضور ہم گواہ ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. تین مرتبہ سوال کے بعد تین مرتبہ جواب دے کر پھر آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہ، یہ مانگ رہے ہو کہ میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا. اور پھر فرمایا ان لوگوں سے جو موجود تھے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ میری رسالت صرف تمہارے لیے نہیں، میں تو رسول بنا کر بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ان سب کا قرآن پہنچانا میرا ذمہ ہے، میں نے تمہیں پہنچایا، اب میری طرف سے تم ذمہ دار ہو کے پہنچاؤ. یہ ذمہ داری ہے تبلیغ قرآن کی، اس کو اس طرح عام کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ. اس زمن میں کچھ مغالطے ہیں لوگوں کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا بیان کرنا یا قرآن کا پھیلانا یہ تو صرف ان کا کام ہے جن کو 14 علوم یا 17 علوم انہوں نے پڑھ لیے ہیں، بہت بڑا مغالطہ. اصل میں 14 علوم یا 17 علوم جو بھی ہو وہ ضروری ہے. کس کے لیے؟ جسے فتویٰ دینا ہو، جسے کہنا ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری. وہ اگر حدیث کا ماہر نہیں، اگر فقہ کا ماہر نہیں، ائمہ فقہ جو ہے ان کی آراء کو نہیں جانتا، ان کے دلائل کو نہیں جانتا، تو کیسے کہہ دے گا؟ لہذا وہ تمام علوم صرف ہے، نحو ہے، بیان ہے، جو بھی علوم ہے، پھر یہ کہ علم تفسیر و تعویل ہے، لغت ہے، پھر یہ کہ حدیث ہے، اصول حدیث، فقہ اور اصول فقہ، ان تمام میں انسان کی نظر نہ ہو تو فتویٰ نہیں دے سکتا. کوئی دیتا ہے تو بڑی جسارت سے کام لے رہا ہے، بہت بڑی ذمہ داری لے رہا ہے. لا علمی سے کوئی بات کہہ دینا گویا کہ در حقیقت اپنے آپ کو بڑے فتنے میں ڈالنا ہے. یہ ہے فتویٰ کے لیے، تبلیغ کے لیے نہیں. پہنچانے کے لیے تو فرمایا کا ایک ہی آیت، جس کو ایک آیت آ گئی ہے وہ ایک آیت پہنچائے، جس کو ایک صورت آ گئی ہے وہ صورت عام کرے. یہ عمل تو جب تک عوامی سطح پر نہیں ہوگا، ہمارے معاشرے کی جو دوری ہو چکی ہے قرآن سے، اس کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. لہذا دعوت و تبلیغ کی بات اور ہے اور فتوے کی بات اور ہے. یہی اعتراض لوگ کبھی ہم پر کر دیتے ہیں، کبھی تبلیغ جماعت والوں پر کر دیتے ہیں، یہ کھڑے کر دیتے ہیں یہ لوگوں کو تقریر کرنے کے لیے. بھائی وہ فتویٰ نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ وہ تو لوگوں کو خیر کی تلقین کرتے ہیں، بلائی کی طرف بلاتے ہیں. اگر کوئی بتا دے گا کہ یہ بات غلط ہے وہ اصلاح کر لیں گے، لہٰذا کوئی حرج نہیں. نہ تم کرو نہ کسی کو کر دے دو، اس کا سارا نقصان کس کا ہوگا؟ تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ تو آخرت میں جا کے بگڑے گا. وہاں جو جواب دہی کرنی ہوگی سوچ لینا، دنیا میں تو کچھ بگڑتا نہیں. نہ خود کرو نہ کرنے دو، یہی اعتراضات لوگ وہ کرتے ہیں جو خود کرنے کو تیار نہیں ہوتے. لہذا تبلیغ فتوے سے علیحدہ شے ہے. تبلیغ کیجیے قرآن کی، قرآن ناظرہ پڑھنا آتا ہے ناظرہ سکھاؤ، ترجمہ سیکھ لیا ترجمہ سکھاؤ، اگر کوئی مزید وضاحت ہے تمہارے سامنے ہے ان کو عام کرو. لیکن کوئی شخص قرآن میں محض اپنی رائے سے کچھ نہ کہے. آخر ہماری امت میں مفسرین گزرے، محدثین گزرے، اور وہ مفسرین موجود ہیں اس دور میں. کیا ایسا نہیں ہے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے کیا سابقہ تمام تفسیروں کا خلاصہ نہیں نکال دیا؟ کیا صاحب روح المعانی نے تمام جو عربی تفاسیر تھی ان کا ادھر جو ہے وہ تفسیر روح المعانی میں نہیں کھینچ دیا؟ کتنی سہولت ہے آج ہمارے لیے. ہمارے پاس تو اقوال موجود ہیں مفسرین کے، صحابہ کے، تابعین کے، ان کے حوالے سے کہو جو کہنا ہو. ہاں جس شخص نے وہ مہارت حاصل کر لی ہو، جو 14 علوم کا ماہر ہو گیا ہو، وہ اگر کہیں اپنی رائے بھی دے تو اسے حق ہوگا. لیکن یہ کہ عامی انسان کا کام یہ ہے کہ وہ چراغ سے چراغ جلائے، وہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ سمجھ لے اسے عام کرے، وہ مولانا صفی احمد عثمانی کے حوالے سے سمجھ لے انہیں عام کرے. بہت گہرائی میں جانا چاہتا ہے، فقہی مسائل میں بھی کلام کرنا چاہتا ہے، مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیریں اسے استفادہ کریں. جدید ذہن کو پہنچانا چاہتے ہو تو کچھ مولانا مودودی کا جو کام ہے اسے استفادہ کر سکتے ہو. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کوئی ایک شخص اس کی تفسیر آپ کے لیے کفایت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ قرآن کے اتنے متعدد پہلو ہیں اور ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق قرآن کو دیکھتا ہے. میز ایک ہی ہے، آپ اس کونے میں بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھوں میں اس کا نقشہ کچھ اور ہے. ایک شخص اس کونے میں بیٹھا اس میز کو دیکھ رہا ہے، اس کے ذہن میں اس کی تصویر کچھ اور ہے. قرآن ایک ہے لیکن مختلف اینگل سے جب لوگ اپروچ کرتے ہیں اس کو، تو کسی کے سامنے کوئی پہلو زیادہ نمایاں ہوا، کسی کے سامنے کوئی پہلو زیادہ نمایاں ہوا. آپ کا کام یہ کہ زیادہ سے زیادہ پہلوؤں کو جمع کرے. بہرحال یہ قرآن کا عام کرنا اور پھیلانا، اس کو پہنچانا، یہ جو میں نے اب آپ کے سامنے پانچ چیزیں بیان کی، دیکھیے ایک حدیث میں نے شروع میں آپ کو سنائی تھی، اب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. کیسے حضور نے جامعیت کے ساتھ ساری باتیں ایک حدیث کو فرما دی. یہ حضرت عبیدہ منیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام بیہقی اسے اپنی کتاب شعب الایمان میں لائے ہیں. حدیث کیا ہے توجہ سے سنیے، ایک طرح کا خطبہ ہے حضور کا. یا اہل القرآن، اے قرآن والوں. یہ آپ کو عجیب لگا ہوگا جنہوں نے پہلے یہ حدیث نہ سنی ہو. آل الکتاب کو قرآن میں آیا ہے، اے کتاب والوں، یہودیوں کے لیے، نصارہ کے لیے. لیکن یہ لفظ بہت ہی کم استعمال ہوا. لیکن مجھے یہ حدیث کس اعتبار سے بہت پیاری لگتی ہے. اس میں حضور نے ہم سے مخاطب ہو کے فرمایا یا اہل القرآن, اہل الانجیل بھی آیا ہے, اہل التورات بھی قرآن میں آیا ہے, کہ انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کتاب کے مطابق فیصلے کریں. بلیاحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ, جو ان کی طرف نازل کیا. تو ہمیں حضور نے خطاب فرمایا یا اہل القرآن, اے قرآن والے, لا تتوسد القرآن. وسادہ کہتے ہیں تکیے کو, قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. اس قدر بلاغت ہے اس میں, اس کی فصاحت ہے. حضور خود فرماتے ہیں نا افقہ العرب, میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں, اور فصاحت کی یہ بلا میں سمجھتا ہوں معراج ہے. قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا کیا مانے. ایک تو تکیے پر آدمی سہارا لیتا ہے, تم ذہنی سہارا نہ بنا کر بیٹھ جانا کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. اس قرآن کے ماننے سے بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا. ایک یہ کہ تکیہ ہوتا ہے پیٹھ کے پیچھے, اس کے معنی یہ ہوئے قرآن کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے نہ پھینک دینا. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا سورہ بقرہ میں آیا ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم, ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. تو ایسا نہ کرنا. گویا کہ لا تتوسد القرآن میں دونوں باتیں آ گئی. اچھا یہ نہ کرنا تو کیا کرنا, اب وہ سنیے. وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اسے پڑھا کرو, اس کی تلاوت کیا کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اشارے میں کر چکا ہوں, رات کے اوقات میں بھی, دن کے اوقات میں. دوسری بات کیا فرمائی, وَتْلُوهُ, اسے عام کرو, پھیلاؤ. یہ لفظ کیا ہے, افتتاح رات. آپ کہتے ہیں رات کھل گیا, عام رات کی بات تھی, عام ہو گئی, چرچا ہو گیا, یہ افتتاح رات ہے. وہ لفظ آپ نے استعمال فرمایا, افتوہ, عام کرو, پھیلاؤ, پہنچاؤ, شہادت عالم کو منور کر دو اس کے نور سے. تیسری چیز کیا فرمائی, وتغنوہ. اب اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں, دو معنی. ایک تو یہ ہے کہ اس کو غنا کے ساتھ, تغنی کے ساتھ پڑھو, الہام کے ساتھ پڑھو, خوشل حالی کے ساتھ پڑھو. مجھے میں نے حدیث بھی سنائی تھی کہ زین القرآن اب اسماتے, من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. اور دوسرے معنی یہ ہے, اس قرآن کے ذریعے سے غنی ہو جاؤ, مستغنی ہو جاؤ. کوئی احتیاج کا اپنا دست سوال دراز نہ کرو کسی کے سامنے. قرآن سب سے بڑی دولت ہے, اس دولت سے مالدار ہو جاؤ, اللہ تمہیں غنی کر دے گا. بتغن نہ ہو. اور آخری چیز کیا فرمائی, وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اس میں تدبر کرو, اس کی گہرائیوں میں غور و فکر کرو, اس کے معنی کے اندر غوطہ زنی کرو. میں مصرع سنا چکا ہوں اقبال کا کہ قرآن میں ہو غوطہ زنی مرد مسلمان. وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پاؤ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب صرف ایک بات اور عرض کرنی ہے. میں نے اپنے اس کتاب سے کا ذکر کیا تھا, پچھلے سال ہم نے, ویسے تو یہ کہ اس کے شاید 15 ایڈیشن چھپ چکے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے فضل سے وہ شائع ہوا, اردو میں ہوا, انگریزی میں ہوا, عربی میں ہوا, فارسی میں ہو گیا. لیکن ایک خاص بات مجھے اس کے بارے میں عرض کرنی ہے, 1970 کا رمضان مبارک اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے تو اس کا فضل و کرم تھا. جبکہ یہاں وہ الیکشن ہونے والے تھے, یہاں بڑی جہما دہمی تھی, مجھ پر بھی دباؤ پڑ رہا تھا جماعت کی طرف سے, جمعیت علماء اسلام کی طرف سے, کہ ہمارے ٹکٹ پر الیکشن ہو. میں بزرگوں سے انکار تو نہ کر سکا, ملک چھوڑ کر بھاگ گیا. میں نے وہ پورا رمضان مبارک جو ہے وہ مدینہ منورہ میں بسر کیا, اور وہ آج بھی اس کی یادیں ہیں جن سے کبھی کبھی اپنے دل و دماغ کو معطر کر لیتا. پورا مہینہ رمضان مبارک, دو دن کے لیے صرف ریاض گیا تھا, باقی سارے دن میرے وہیں گزرے. آخری عرصے میں مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے. ان کا معمول تھا, وہ ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے مسجد نبوی میں, وہ تشریف لائے. میں نے ان کی خدمت میں یہ کتاب کیا پیش کیا. میں نے کہا حضرت یہ میں نے کتاب کیا لکھا مختصر, لیکن میں اسے بڑے پیمانے پر پھیلانا چاہتا ہوں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں فرصت ہے, آپ کو, آپ اس پر نظر ثانی فرما لیں, کوئی غلطی ہو تو مجھے متنبہ کر دیں تاکہ میں تصحیح کر دوں. میں ان کا بڑا احسان مند ہوں، انہوں نے مسجد نبوی میں حالت اعتکاف سے کتاب کو پڑھا، اور صرف ایک جگہ پر تصحیح آپ نے تجویز فرمائی، وہ میں نے اس شکرے کو بدل دیا۔ تو مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ کتاب اب جو چھپ رہی ہے یہ مصدق ہے، اس کا ایک لفظ جو ہے وہ مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کی تصحیح کے ساتھ، اس کتاب کو ذریعہ بنائیے۔ اور مبادہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ کوئی کتاب فروشی میں کر رہا ہوں، معاذ اللہ، اس کا کوئی حق کے تصویر نہیں ہے، نہ میرا نہ تنظیم اسلامی کا نہ انجمن کا، آپ چھاپیے ان کے۔ میں نے تو امریکہ میں جو بلیک مسلم کہلاتے ہیں وہاں کے، ان کا جو امیر ہے اس سے میں نے یہ کیا تھا، اسے پسند کیا انگریزی ترجمہ، میں نے کہا آپ اسے چھاپیے اور میرے نام کے بغیر چھاپیے، میں اجازت دیتا ہوں۔ مبادہ یہاں کے لوگوں کو یہی حجاب ہو جائے کہ یہ کسی پاکستانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، آپ بغیر میرے نام کے چھاپ دیں، میں تو چاہتا ہوں کہ یہ فکر عام ہو۔ تو میں آج آپ سے یہ عرض کروں گا، پچھلے سال ہم سے، ویسے تو یہ کتاب اب آج کل کا جو معیار طباعت ہے تو 5 روپے میں اس کا ایک نسخہ ہے، لیکن پچھلے سال 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہم نے رمضان مبارک میں چھپوایا تھا کہ اس کا عام کیا جائے، تو 1 روپے کا ایک نسخہ بھی ہم نے لاہور میں جو ہے تیار کروایا تھا بغیر کور کے، لیکن پھر یہاں کراچی میں جو چھپا وہ 2 روپے کے حساب سے ہے، اس کے کچھ حصے ابھی کچھ محدود تعداد میں بقایا ہے۔ اس مہینے میں جو لوگ پڑھنا چاہے وہ لے، جو پھیلانا چاہے وہ پھیلائیں۔ اور آج کل میں عرض کرتا ہوں 4 دن لگیں گے آپ کو، خود اس کو 10,000 چھپوائیے، 20,000 چھپائیے اگر مفید سمجھے، مفت پھیلائیے یا بیچیے، میری طرف سے اجازت۔ لیکن یہ رمضان مبارک در حقیقت، جیسا کہ میں تفصیلی تقریر میں عرض کر چکا ہوں، یہ در حقیقت قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے، ایک نئے سرے سے تعلق قائم ہو جائے، ہمارا ایک نیا جذبہ قرآن کی طرف جو ہے وہ تازہ ہو جائے، ہمارے ذہن و قلب کا ایک رشتہ، ایک مضبوط رشتہ اثر نو قرآن سے قائم ہو جائے۔ لہذا اس ماہ مبارک میں ادھر توجہ کی ضرورت ہے، یہ اسی کے لیے میں نے کوشش کی۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کس قدر مجھ پر یہ مشقت والی بات ہے، رات کو 6 گھنٹے 5.5 گھنٹے کی ایکسرسائز ہے جو آپ کی اس مسجد میں ہو رہی ہے، ہم آپ کے ساتھ 9:15 بجے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور فوراً جا کر جو شروع کرتے ہیں تو رات 2:45 بجے ہم فارغ ہوئے۔ اس لیے تاکہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے کم سے کم مہینے میں 1 سال میں 1 مرتبہ تو ایسا ہو جائے کہ وہ قرآن جو ہے اس کو لوگ سن رہے ہوں، تو اس کا کچھ نہ کچھ مفہوم بھی ان کے دلوں پر نازل ہو رہا ہو۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اپنے آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چاہے کشاف کی تفسیر لے لیں چاہے راضی کی لے لیں، جب تک کہ براہ راست قرآن کا نزول آپ کے دلوں پر نہ ہو وہ اکڑے نہیں کھلے گے۔ تو اس کے لیے ایک کوشش ہے، 2 سال میں نے لاہور میں کیا، اللہ کے فضل سے 2 جگہ لاہور میں اس سال ہو رہا ہے، میں خود لاہور سے کراچی چل کر آیا تاکہ میں اس سلسلے کو یہاں بھی عام کروں۔ اس مہینے کے دنوں میں روزے رکھو، راتوں کو جاگو قرآن کے ساتھ، اور کوشش کرو اپنے اندر اسے جذب کرنے کی۔ بہرحال جو بھی جن کو بھی اللہ نے ہمت دی ہے، اگرچہ میرے اندازے میں حاضری کم ہے لیکن کرفیو وغیرہ کا سبب بھی ہے، کچھ حالات راستے بھی مخدوش ہو چکے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے، لیکن اس آبادی کے لوگوں سے ضرور شکوہ ہے کہ وہاں شرکت کرنے والوں کی اکثریت باہر سے آ رہی ہے، یہاں سے نہیں آ رہی۔ اس کے لیے ذرا آپ لوگ سوچیے، اپنی طرح بھی یہاں ادا کر کے آ جائیے، اور جتنا بھی حصہ ہو جائے، ماں لا یوتر کو کلو ہوں لا یوتر کو کلو۔ ایک آخری بات اور صرف 2 منٹ میں چاہوں گا، ہم نے 2 سالہ ایک کورس جو ہے شروع کیا ہے لاہور میں، کہ نوجوان MA MSc کر چکے، BA BSc کر چکے، وہ MBBS کر چکے، لیکن قرآن سے کورے، دین سے لا بلد، یہ صورت چلتی رہے گی تو اس ملک کے اندر کوئی حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ تعلیم یافتہ نوجوان 2 سال نکالے، انہوں نے 15 سال لگائے دنیاوی تعلیم میں، اب دور کرنا چاہیے ان کے والدین کو اگر وہ 2 سال اللہ کے دین کے لیے نہیں لگا سکتے، کیسے کس منہ سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ MBBS بچہ 5 سال کی بجائے 7 سال میں کرے، ماتھے پر شکن نہیں آتی، لیکن کوئی بچہ اگر یہ کہہ دے کہ ابا جان میں ذرا 2 سال لگانا چاہتا ہوں دین کے لیے، تو جو تیوریوں پر بل پڑیں گے اس کا آپ کو اندازہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی غیرت دینی جو ہے اس کو للکاریے، اپنے غریبانوں میں جھانکیے۔ نوجوان کچھ آنا چاہتے ہیں لیکن والدین نہیں آنا آنے دینا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم نے یہ بھی کیا ہے ان کو وظائف بھی دیتے، آؤ تاکہ تمہارے کھانے پینے کا سامان یہیں سے فراہم ہو جائے. لیکن یہ کہ تم 2 سال لگاؤ اور ان 2 سالوں میں عربی کی صرف و نحو